بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج اگست 1979 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الروم کی آیت 17 سے ہو رہا ہے. 30:1 شاید 17 اور 18 آیات میں ہیں. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. عام لفظی ترجمہ تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ صبح کا وقت ہو یا شام کا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے حمد ہے سماوات اور ارض میں، رات کا وقت ہو یا دوپہر کا. اس سے آپ نے دیکھا کہ محض ان تراجم سے نہ آپ کے دماغ پر کوئی خاص اثر ہوا ہے، نہ دل پہ کوئی چوٹ پڑی ہے، نہ ادراک میں اور نہ جذبات میں کسی قسم کا کوئی تحرک پیدا ہوا. سبحان اللہ صبح ہو یا شام، الحمدللہ رات ہو یا دوپہر. لیکن جب قرآن کی گہرائیوں میں جائیے تو نظر آتا ہے کہ یہ ان لفظوں کے اندر کیا کیا کچھ نہیں کہا جاتا. اس کے دو پہلو ہیں ان الفاظ کے. ایک تو یہ ہے کہ پیچھے سے سلسلہ یہ چلا آ رہا تھا کہ جو لوگ صرف ایک خدا کے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہوں، ان کا سینہ کس طرح خوف اور حزن، ڈر کے داد کے خطرات سے پاک ہو جاتا ہے، اور کتنی بے داغیوں کا مقصد اور حماشہ بن جاتا ہے. ان کی زندگی کس قدر جنت کی زندگی ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں ان قوانین کے، وہ کس طرح اضطراب اور کرب اور اذیت کے جہنم میں زندگی بسر کرتے ہیں. قوموں کے تغیرات کا ذکر آ رہا تھا، تو اسی ربط کے اندر اگر ان آیات کو دیکھا جائے گا تو میں ابھی عرض کروں گا کہ قوموں کے اشارے سے، ان کی نسبت سے ان الفاظ کے اندر کیا معنویت ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز اور ہے جس سے نگاہ کا رخ دوسری طرف چلا جاتا ہے. جنت کے متعلق اور نوعات گنانے کے بعد اس نے کہا تھا کہ فی روضہ یحبرون. ایک تو جنت کو نہایت سرسبز و شاداب باغ کہا، اور اس باغ کے اندر حسن و جمال، زیبائی اور رانائی کی تمام جتنی بھی بلند ترین کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کر کے اس بارون میں میں نے کہا تھا کہ اس میں فردوس سے جوش موسیقی کا بھی ذکر ہے. جو ہے جن چیزوں کا تعلق انسان کی حصے لطیف سے ہے، ذوق جمالیات جسے کہتے ہیں، اس کی تسکین کا سامان بھی مہیا کیا جائے. یعنی حیوانی سطح تک زندگی، اس کا مقصد انگریزی میں یوٹیلیٹی یا یوٹیلیٹیرین پہلو کہتے ہیں، افادی پہلو. یہ چیزیں مفید ہوتی ہیں ان کی طبی زندگی کے لیے. گھاس ہے، چارہ ہے، درختوں کے پتے ہیں، یہ تمام چیزیں صرف ان کی طبی زندگی کے تقاضے کو پورا کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اس سے زیادہ ان میں ذوق و جمالیات کی بات نہیں ہوتی. انسان کی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان صرف روٹی کے سہارے زندہ نہیں رہتا. اس میں ایک اور چیز بھی دی گئی ہے جسے ذوق جمالیات، ایسٹھیٹک سینس جسے آپ کہتے ہیں. یہ انسانی سطح کی خصوصیت ہے. یاد رکھیے، جس میں ایسٹھیٹک سینس نہیں ہوتی، تاثیر حسن یا ذوق جمالیات جاری ہوتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس کی ارتقاء میں کمی رہ گئی ہوتی ہے. वो हैवानी सतह के ऊपर होता है, इंसानी सतह पर नहीं पहुंचता, क्योंकि फितरत ने जो अपना कार्य पैदा किया है, जिसे आसन तकमील ने उसने कहा है, उसके अंदर ये दोनों चीजें हैं। अपाधी पहलू भी है, ठीक है, रोटी भी जरूरी है, लेकिन बकरी और बैल की तरह की रोटी नहीं कि सिर्फ चारा मिल गया और जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। आप गौर कीजिए, सिर्फ अगर अपाधी पहलू होता, गुलाब का फूल बड़ी दवाइयों में काम आता है, ये उसका आजादी पहलू है। जो तासीर उस फूल के अंदर है, मकसद अगर सिर्फ आजादी पहलू होता तो उस पौधे की जड़ों में, उसकी शाखों में, उसके पत्तों में, उसके कांटों में भी ये तासीर रख दी जा सकती थी। लेकिन ये क्या है कि वो तासीर जो है उसके लिए इन शाखों, जड़ों, शाखों, पत्तों, कांटों के ऊपर हुस्नों जेबाई का एक मुजस्मा कहता मारता और मुस्कुराता हुआ आपके सामने बड़ी नमत आता है कि करिश्मा दामन दिल ही कठक के जा ही जा। आप उसके पास से आंखें बंद करके नहीं गुजर सकते, बकरी और बैल तो गुजर जाएगा, वो इंसान भी गुजर जाएगा कि जो भी सदा की ऊपर जिंदगी बसर पा रहा है, जो इंसानियत की सतह पर पहुंच पाता है वो ऐसे नहीं गुजर सकता। वो क्या चीज है जो उसके निगाहों को खींच रही है? इसके नौके जमालियात की तस्कीन है, ये कितनी जरूरी है, उसकी तो एक ही दलील काफी है कि खालिक कायनात ने इसके लिए जो पैदा की है, उसकी रजूबियत के लिए वो सिर्फ अफादी पहलू लिए हुए नहीं है, उनके अंदर जौक जमालियात की तस्कीन का पहले भी मौजूद है, जो कि खालिक कायनात की बनाई हुई चीज है, तो उसका तो कोई जरा सा काम भी बेमकसद और बेमतलब नहीं हो। ऐसे ही नहीं उसकी फूल दुनिया और रानाइयां पैदा करती। मैंने जैसा हल किया है कि मकसद अगर सिर्फ यूटिलिटी वैल्यू होता, आबादी पहलू होता, तो ठीक है, सीजर के कांटों में भी ये चीज पैदा रखी जा सकती, फिर उसके लिए ये फूल की रंगीनियां, रिवाइयां और फिर वो खुशबू और मोहतर और नजाकत उसकी देखिए, कभी खड़े होकर देखिए शक्ति को लेकर, कि एक हुस्न की पूरी दुनिया उसके अंदर मुस्कुराती नाच की ही नजर आती है। मेरा इंसानी सदा जो कौन सी नहीं होनी चाहिए, आप हैरान होंगे जो कुरान करीम में शुरू से आखिर तक इन दोनों पहलुओं को जोड़ दिया। अगर तो इससे पहले वो बात आ गई, लेकिन चूंकि डोर की बात है, सूरा या नहरी डोर में सूरत है, उस सिलसिले में ये बात सामने आई थी, लेकिन क्योंकि यहां भी वो बात फिर आई है, तो मेरा अंदाज है कुरान को समझ में समझाने का तस्वीर के आयात के रूप से, रब के आयात के रूप से, मैंने भी चाहता जिस तरह मैंने कहा है कि फूल के खुले हुए फूल से गुलाब के फूल के पास से यही गुजर जाए आदमी नहीं हो सकता, इसी तरह ये भी मेरे लिए मुश्किल है कि इस मकाम पे मैं यहाँ आऊं और वो जो कुरान करीम ने मकाम पेश किया है उससे वैसे ही गुजर जाऊं। आप गौर कीजिए कि एस्थेटिक सेंस के ऊपर कितना जोर दिया है कुरान, ये सूरह अन्नहल है, सर ये सूरत है, जिक्र आ रहा है मुआशियों का, बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारे लिए किस कदर असादियत का पहलू दिए हुए हैं ये मुआशी, इनका गोश्त खाते हो, इनका दूध पीते हो, इनकी ऊन से तुम कपड़े और कंबल बनाते हो, खैमे बनाते हो, इनकी खालों से मुख्तलिफ किस्म की अपने नतीजे मतलब चीजें बनाते हो, देखते हो किस कदर अफादियत के पहलू एक एक मुआशी के अंदर पिनहा चले आते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही तक ही बात रहनी चाहिए थी, कहा यहीं तक बात नहीं। मैंने जो लफ्ज कहा था ना कि जौक जमालियात भी है, یہ میری اصطلاح نہیں, ایسٹھیٹک سینس جسے کہا جاتا ہے. یہ سارا جنانے کے بعد پہلے کہا منافع اور منع, یہ تمہاری منفرد کی چیزیں, یہ افادی پہلو لیے ہوئے, یہ یوٹیلیٹیرین اسپیکٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے, کافی تھا, آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. کہا نہیں, ولکم فیھا جمال. اللہ عزیزان اللہ, یہ مقامات ہیں جہاں انسان کی بصیرت وجد میں آ جاتی ہے. منافع کہا ٹھیک ہے, لیکن اس سے تو انسان کی صرف طبی اور حیوانی زندگی کی تقسیم مقصود ہوئی. منافع جب کہا اقادی پہلو, ساتھ ہی اس کے کہا والا کون سی ہے جمال, ذہن میں نہیں آ سکتا کہ مویشیوں کا ذکر ہو رہا ہے, ان میں جمال کا پہلو کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کہی گئی ہے اسے ہم شہر کے رہنے والے تو اپریشیٹ ہی شاید نہ کر سکتے, ہمیں یہ چیزیں نصیب بھی نہیں. اب وہ تو ویسے ہی, اب وہ جو یوٹیلیٹی ویلیو افادیوں کے ویلیو کی چیزوں کی پریشانیاں ہیں, انہوں نے اس کالوں میں نہیں چھوڑا کہ ہم انسانی پتا کے اوپر آ جائیں. جیسا میں کہا کرتا ہوں, گدا اور اس کا کمہار سارا دن وہ اتنا سفر کرتے ہیں, کمہار گدے سے بھی زیادہ سفر کرتا ہے سب کچھ. واپس جب آتا ہے تو گدے کے چارے فکر گدے کو نہیں ہوتا, اسے یہ پریشانی نہیں کٹاتی, اس کے لیے تو وہ گدے والا لے آتا ہے. اور اپنے اور اپنے بچوں کی روٹی کا فکر گدے والے کو ستاتا ہے. انسان ان پریشانیوں میں مبتلا ہے جن میں حیوان بھی مبتلا نہیں. ایک تو اس میں ہی فرصت کہاں کہ تیری تو منع کرے کوئی, وہ کہہ گیا خوش کرتی بات. ویسے ہی ہمیں یہ مواقع میسر نہیں. میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ جو بزرگ آگے آتے ہیں یہ سمجھنے نہیں آ سکتے تا وقت کے وہ مناظر ہم نے خود نہ دیکھیں. کہا جمالیات کا پہلو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں بتائیں. الفاظ ہیں ہینا تری ہونا و ہینا تسرا ہوں, دو لفظ ہیں ابھی ہر زبان یہ کیا ہے. کہا سرو کی عوام کے ساتھ نور کے کرتے آخری تارے جب تک نبا رہے ہیں, سناٹا خاموشی کھا رہی ہے, سدا گرد مرمری سے بھری تھی کو این اس سکوت کے عالم میں گاؤں سے مویشیوں کا گلہ جس طرح خراما خراما باہر چراگاہوں کی طرف جاتا ہے. کہا اگر تمہاری آنکھوں میں خدا نے بصیرت دی ہے تو پوچھو نہیں کتنے حسن جمال کی رہنا ہے ان میں پوچھتا ہے. اللہ میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں, رہنے والا تھا, مجھے پتا ہے یہ منظر کیا ہوتا ہے. عجیب عجیبان من خدا بیان کر رہا ہے, قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے, منافع کا ذکر کرنے تصریح تک تفصیل دینے کے بعد کہتا ہے یہاں کچھ اور بھی ہے ان کے اندر, اور اس اور کے لیے ایک لفظ استعمال یہ کر رہا ہے. کبھی دیکھا ہے تم نے دودھا جینا خدا نے عطا کیا ہو تو ذرا اس کے سامنے لاؤ اس نقشے کو, کہ وہ کیا منظر ہوتا ہے جو اس صبح کے وقت نور کے تڑکے خدائے سحری کے اندر. اور یہ وہی گلا وہی مراسی ہیں, بھیڑیں بکریاں بھی ہوں گی اس کے ساتھ غائب بیل بھی ہوتے ہیں. کہتا ہے اس وقت جس انداز سے یہ چراگاہوں کی طرف خاموشی سے چلے جا رہے ہیں, اس قدر حسین ہوتا ہے منظر. اور کہنے لگے گا اینا تسرا ہوں, کہتا ہے اور اس کے بعد دن بھر سارا آسادی پہلو ہے ان کا. کہتا ہے شام کے سکوت میں پھر جب وہ سورج ڈوبتا ہے اور وہ سفق کے لالے سفق کے ڈھیر اقبال کے الفاظ میں چھوڑ جاتا ہے, اس وقت بھی وہ نہ اندھیرا ہوتا ہے نہ روشنی ہوتی ہے, اس کے بین بین ایک سما ہوتا ہے, سزا ہلکی ہلکی گرد آلود ہوتی ہے, سکوت ہوتا ہے, اس وقت بھی خاموشی ہوتی ہے, لیکن یہ خاموشی صبح کی خاموشی سے مختلف ہوتی ہے. اس وقت جب یہ ان چراگاہوں سے لوٹتے ہیں اسی انداز سے تو اس خاموشی کو صدا کی خاموشی تو ان کی گھنٹی کی آواز سے ہوتی ہے. کہا کبھی دور سے تم نے دیکھا اس مندر کو کتنا حسین ہوتا ہے, کیا مناظر بنا رہا ہے. یعنی یہ چیز ہے, یہ بھی جو چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ موسیقی بھی حرام مصوری بھی حرام اور یہ مجسمہ سازی تو اسی کے اندر آتی ہے. بات ساری یہ ہے عزیز نمان, یہ فنون لطیفہ ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے حصے لطیف کی ضرورت ہوتی, جس میں حصے لطیف نہیں ہوتی وہ ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا, اینیمل لیول کے اوپر زندہ رہتا ہے. اب بجائے اس کے کہ اس کا اعتراف کرے کہ صاحب یہ چیز ہمارے حصے لطیفہ سے بلند ہے, ہمیں یہ چیز دی نہیں گئی, ہمیں یہ نوازا ہی نہیں گیا, جس چیز سے آپ معروم رہ رہے ہیں اس کو حرام کرا کے. معروم اور حرام ہے نا, ورنہ اس میں کوئی کہہ نہیں. ویسے تو دنیا کی ہر شے حلال سے حلال تر شاید ہی عزیز علمان, اگر وہ اقدار خداوندی کی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو حرام ہو جاتی ہے, اور اگر وہ اقدار کے تابع رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بھی انسان کے لیے پیدا کیا ہے وہ بجور ان کے کہ جن کو اس نے بنت سے شریف خود حرام کہہ دیا, اور وہ تو دو چار چیزیں اور کوئی چیز حرام نہیں انسان کے لیے, بکرتے کہ وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان یہ کچھ کرے. دو چار شیر اقبال کے زمن میں یاد آ گئے, وہ لغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل, سردی خون غزل وہ لغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل, اس کو سن کے تیرا چہرہ تاب ناک نہیں, نواز وہ کرتا ہے موج نفس سے زہر آلود, وہ نہ نواز کہ جس کا ضمیر پاک نہیں. سنتے ہیں کون سی موسیقی ہے, ایک اور اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام, حرام میری نگاہوں میں ناؤ چنگ و دبا. ضمیر کی موسیقی میں تو حیات کا پیغام ہے, ہر وہ شاید جس میں دو کو ناتوانی اور موت اور پیغام, وہ آپ کے ہاں کی فکر کے روح سے خاص اتنا ہی آپ اس کو حرام کیا. قرآن کی اقدار کی روح سے لوگ حرام اور حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اس سے سمجھ تو ہونا, اور زندگی اور حیات اور سرو حاصل کرنا جو ہے یہ عین حلال اور منفع قرآن کے مطابق ہے. تو فی روضت یحبرون, اس کے اندر ہر قسم کی رانائی زیبائی دلکشی جنت نگاہ, اور پھر گاؤں کے دوست ہوگی وہ معاشرہ جس کا قرآن نے یہ کہا ہے. اور اس کے بعد ہے مدینہ کفر ہوں بکود آ جاتے نا والے قائل آخرات فخر آئے گا پھر آزاد ہے وہ ضرور, اس کے برعکس جو یہ چلنے والے طبقات پانے والے ہیں پوچھو نہیں کہ کس قسم کی جہنم کے اندر یہ زندگی بسر کریں گے. سورہ روم کی آیت 16 تک ابھی سارے بعد ہم آ گئے, 17 سے ہم آئندہ دیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, بسم الله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. حضوران ایمان, آج اگست 1979 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الروم کی آیت 17 سے ہو رہا ہے. 30/1 شاید 17 اور 18 آیات ہی ہیں. اور سبحان اللہ ہینا تم سونا و ہینا تصبحون و لہ الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حینا تظہرون. عام لفظی ترجمہ تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ صبح کا وقت ہو یا شام کا, اور وہ کیا ہے سبحان اللہ, تو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں, اور اس کے لیے حمد ہے سماوات اور ارض میں, رات کا وقت ہو یا دوپہر کا. اس سے آپ نے دیکھا کہ محض ان تراجم سے نہ آپ کے دماغ پر کوئی خاص اثر ہوا ہے نہ دل سے کوئی چوٹ پڑی ہے نہ ادراک میں اور نہ جذبات میں کسی قسم کا کوئی تحرک پیدا ہوا. سبحان اللہ صبح ہو یا شام, الحمدللہ رات ہو یا دوپہر, لیکن جب قرآن کی گہرائیوں میں جائیے تو نظر آتا ہے کہ یہ ان لفظوں کے اندر کیا کیا کچھ نہیں کہہ جاتا. اس کے دو پہلو ہیں ان الفاظ کے. ایک تو یہ ہے کہ پیچھے سے سلسلہ یہ چلا آ رہا تھا کہ جو لوگ صرف ایک خدا کے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہوں ان کا سینہ کس طرح خوف اور حزن ڈر کے بعد کے خطرات سے پاک ہو جاتا ہے اور کتنی بے باکیوں کا نفرت اور ہماشا بن جاتا ہے, ان کی زندگی کس قدر جنت کی زندگی ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ان کے خلاف چلتے ہیں ان قوانین کے, وہ کس طرح اضطراب اور کرب اور اذیت کے جہنم میں زندگی بسر کرتے ہیں. قوموں کے تغیرات کا ذکر آ رہا تھا تو اسی رب کے اندر اگر ان آیات کو دیکھا جائے گا تو میں عرض کروں گا کہ قوموں کے اشارے سے ان کی نسبت سے ان الفاظ کے اندر کیا معنویت پوشیدہ ہے. لیکن ایک چیز اور ہے جس سے نگاہ کا رخ دوسری طرف چلا جاتا ہے. جنت کے متعلق اور نعمات گنانے کے بعد اس نے کہا تھا کہ فی روضۃ یحبرون, ایک تو جنت کو نہایت سرسبز شاداب باغ کہا اور اس باغ کے اندر حسن و جمال زیبائی اور رانائی کی تمام جتنی بھی بلند ترین خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کر کے یحبرون میں میں نے کہا تھا کہ اس میں فرغاؤ سے دوست موسیقی کا بھی ذکر ہے. جو ہے جن چیزوں کا تعلق انسان کی حصے لطیف سے ہے, ذوق جمالیات جسے کہتے ہیں, اس کی تسکین کا سامان بھی مہیا کیا جاتا ہے. یعنی حیوانی سطح تک زندگی اس کا مقصد انگریزی میں یوٹیلیٹی یا یوٹیلیٹیرین پہلو کہتے ہیں, افادی پہلو, یہ چیزیں مفید ہوتی ہیں ان کی طبی زندگی کے لیے. گھاس ہے, چارہ ہے, درختوں کے پتے ہیں, یہ تمام چیزیں صرف ان کی طبی زندگی کے تقاضے کو پورا کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اس سے زیادہ ان میں ذوق و جمالیات کی بات نہیں ہوتی. انسان کی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان صرف روٹی کے سہارے زندہ نہیں رہتا, اس میں ایک اور چیز بھی دی گئی ہے جسے ذوق جمالیات ایسٹھیٹک سینس جسے آپ کہتے ہیں. یہ انسانی سطح کی خصوصیت ہے. یاد رکھیے جس میں ایسٹھیٹک سینس نہیں ہوتی, تاثیر حسن یا ذوق جمالیات جاری ہوتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ میں اس کی ارتقاء میں کمی رہ گئی ہوتی ہے, وہ حیوانی سطح کے اوپر ہوتا ہے, انسانی سطح پر نہیں پہنچتا. کیونکہ فطرت نے جو اپنا چاہکار یہ پیدا کیا ہے جسے آسن تکمیل میں اس نے کہا ہے, اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں. افادی پہلو بھی ہے, ٹھیک ہے, روٹی بھی ضروری ہے, لیکن بکری اور بیل کی طرح کی روٹی نہیں کہ صرف چارہ مل گیا اور زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. آپ غور کیجئے, صرف اگر افادی پہلو ہوتا, گلاب کا پھول بڑی دوائیوں میں کام آتا, یہ اس کا افادی پہلو ہے. جو تاثیر اس پھول کے اندر ہے, مقصد اگر صرف افادی پہلو ہوتا تو اس پودے کی جڑوں میں, اس کی شاخوں میں, اس کے پتوں میں, اس کے کانٹوں میں بھی یہ تاثیر رکھ دی جا سکتی تھی. لیکن یہ کیا ہے کہ وہ تاثیر جو ہے اس کے لیے ان शाखों, जड़ों, शाखों, पत्तों, कांटों के ऊपर हुस्नों जेबाई का एक मुजस्मा कहता नाचता और मुस्कुराता हुआ आपके सामने दही नमत आता है कि कृष्णा दामन दिल ही कथक के जा ही जा। आप उसके पास से आंखें बंद करके नहीं गुजर सकते, बकरी और बैल तो गुजर जाएगा, वो इंसान भी गुजर जाएगा कि जो की सदा की उधर जिंदगी बसरता है, जो इंसानियत की सतह पर पहुंच पाता है वो ऐसे नहीं गुजर सकता। वो क्या चीज है जो उसके निजामों को खींच रही है? इसके मौके जमालियात की तस्कीन है, ये कितनी जरूरी है? उसकी तो एक ही दलील काफी है कि खालिक कायनात ने इसके लिए जो पैदा की है इसकी रुबूबियत के लिए, वो सिर्फ आफाकी तालीम लिए हुए नहीं है, उनके अंदर गौत जमालियात की तस्वीर तो पहले भी मौजूद है। ये तो खालिक कायनात की बनाई हुई थी, तो उसका तो कोई जरा सा काम भी बे मकसद और बे मतलब नहीं हो। ऐसे ही नहीं उसकी पूरी दुनिया और रानाइयां पैदा कर, मैंने जैसा हल किया है कि मकसद अगर सिर्फ यूटिलिटी वैल्यू ही होता, आबादी पहलू होता तो ठीक है, सीकर के कांटों में भी ये चीज पैदा रखी जा सकती, फिर उसके लिए ये फूल की रंगीनियां और बीमारियां और फिर वो खुशबू और मुअत्तर और नजाकत उसकी देखिए, कभी खड़े होकर देखिए इस शक्ति को लेकर कि एक हुसन की पूरी दुनिया उसके अंदर मुस्कुराती नाचती हुई नजर आती है। मेरा इंसानी सदा भी कौन सी होनी चाहिए? आप हैरान होंगे जो कुरान करीम में शुरू से आखिर तक इन दोनों पहलुओं को जोड़ दिया। अगर तो इससे पहले वो बात आ गई, लेकिन क्योंकि दौर की बात है, सूरह नहल छोली सूरत है, उस सिलसिले में ये बात सामने आई थी, लेकिन क्योंकि जहां भी वो बात फिर आई है तो मेरा अंदाज है कुरान के समय में समझाने का, तस्वीर से आयात के रूप से, रब के आयात के रूप से। मैंने भी चाहता जिस तरह मैंने कहा है कि फूल के खुले हुए फूल से गुलाब के फूल के पास से यही गुजर जाए आदमी नहीं हो सकता, इसी तरह ये भी मेरे लिए मुश्किल है कि इस मकाम पे मैं यहाँ आऊं और वो जो कुरान करीम ने मकाम पेश किया है उससे वैसे ही गुजर जाऊंगा। आप गौर कीजिए कि एस्थेटिक सेंस के ऊपर कितना जोर दिया है कुरान। ये सूरह नहल है, सब ही सूरत है, जिक्र आ रहा है मुआशियों का, बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारे लिए किस कदर असादियत का पहलू लिए हुए हैं ये मुआशी, इनका गोश्त खाते हो, इनका दूध पीते हो, इनकी ऊन से तुम कपड़े और कंबल बनाते हो, खैमे बनाते हो, इनकी खालों से मुख्तलिफ किस्म की अपने नतीजे मतलब चीजें बनाते हो, देखते हो किस कदर असादियत के पहलू एक एक मुआशी के अंदर पिनहा चले आते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहीं तक ही बात रहनी चाहिए थी, कहा यहीं तक बात नहीं। मैंने जो लफ्ज कहा था ना कि गौत जमालियात भी है, ये मेरी इतला नहीं, एस्थेटिक सेंस जिसे कहा जाता है, ये सारा बनाने के बाद पहले कहा मनाफे और मिन, ये तुम्हारी मनफरद की चीजें, ये अफादी पहलू लिए हुए, ये यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट है इसका, ठीक है, काफी था, आगे बढ़ जाना चाहिए था। कहा नहीं, वलकुम फीहा जमाल, अल्लाह अजीजा ने मान, ये मकामात हैं जहां इंसान की बसीरत गर्द में आ जाती है, मनाफे और कहा ठीक है, लेकिन इससे तो इंसान की सिर्फ तबीयत और हैवानी जिंदगी की तस्कीन मकसूद हुई, मनाफे और जब कहा अकादी पहलू, साथ ही उसके कहा वाला कौन सी है जमाल, जहन में नहीं आ सकता कि मवेशियों का जिक्र हो रहा है, उनमें जमाल का पहलू क्या है? और मैं समझता हूं कि जो बात कही गई है उसे हम शहर के रहने वाले को अप्रिशिएट ही शायद ना कर सकते, हमें ये चीजें नसीब ही नहीं। अव्वल तो वैसे ही अब जो जो यूटिलिटी वैल्यू अपाधियों के वैल्यू की चीजों की परेशानियां हैं, उन्होंने इस कारण ही नहीं छोड़ा कि हम इंसानी सतह के ऊपर आ रहे हैं। जैसा मैं कहा करता हूँ, गधा और उसका कुम्हार सारा दिन वो इतना सफर करते हैं, कुम्हार गधे से भी ज्यादा सफर करता है, सब कुछ वापस जब आता है तो गधे के चारे टिकट गधे से नहीं होता, उसे ये परेशानी नहीं सताती, उसके लिए तो वो गधे वाला ले आता है और अपने बच्चों की रोटी का फिक्र गधे वाले को सताता है। इंसान उन परेशानियों में मुबतला है जिनमें हैवान भी मुबतला नहीं। एक तो इसमें ही फुर्सत कहा कि तेरी तो मना करे कोई, वो कह दिया फुर्सत की बात। तो वैसे ही हमें ये मवाक़े मुयस्सर नहीं। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जो जबरदस्त आगे आते हैं ये समझ में नहीं आ सकते, पावक्तों के वो मनाजर हमने खुद न देखे। कहा जमालियात का पहलू देखना चाहते हो तो आओ तुम्हें बताए। अल्फाज हैं हीना तरी हूना व हीना तसरा हूं, दो लफ्ज हैं अभी हर की जुबान, ये क्या है? कहा सुरों की आवाम के साथ नूर के तल से आखिरी तारे जब नजर आ रहे हैं, सन्नाटा खामोशी खा रही है, सदा गर्द मरमरी से भरी हुई हो, एन उस खतूत के आलम में गांव से मवेशियों का गल्ला जिस तरह खरामा खरामा बाहर चरागाहों की तरफ जाता है, कहा अगर तुम्हारी आंखों में खुदा ने बसूरत दी है तो पूछो नहीं कितने हुस्न जमाल की रानाइया इनके इनमें तो सीधा अल्लाह। मैं तो गांव का रहने वाला था, मुझे पता है ये मंजर क्या होता है। अजीबो अजीबा ने मन खुदा बयान कर रहा है, कुरान के अंदर बयान कर रहा है, मनाफियों का जिक्र करने तस्वीर तक तफसील देने के बाद कहता है यहाँ कुछ और भी है इनके अंदर, और उस और के लिए एक बार इस्तेमाल ये कर रहा है। कभी देखा है तुमने दीदा जीना पूरा खुदा ने अता किया हो तो जरा इसको सामने लाओ इस नक्शे कि वो क्या मंजर होता है जो इस तरह सुबह के वक्त नूर के तल के बगाए सहरी के अंदर, और ये वही गलत वही मवेशी है कि भेड़े बकरियां भी होंगी इसके साथ गाय बैल भी होते हैं। कहता है उस वक्त जिस अंदाज से ये चरागाहों की तरफ हमारी से चले जा रहे हैं, इस कदर हसीन होता है मंजर। और कहने लगेगा ई ना अपनी हूँ कहता, और उसके बाद दिन भर सारा आसादी पहलू है इनका। कहता शाम के सुकूत में फिर जब वो सूरज डूबता है और वो सफक के डाले सफक के ढेर इकबाल के अल्फाज में छोड़ जाता है, उस वक्त भी वो ना अंधेरा होता है ना रोशनी होती है, उसके डैन डैन एक समा होता है, सदा हल्की हल्की दर्द अलीब होती है, सुकूत होता है, उस वक्त भी खामोशी होती है, लेकिन ये खामोशी सुबह की खामोशी से मुख्तलिफ होती है। उस वक्त जब ये उन चरागाहों से लौटते हैं उसी अंदाज से, तो उस खामोशी को सदा की खामोशी को इनकी घंटी की आवाज से तोड़ती है। कहा कभी दूर से तुमने देखा इस मंजर को, कितना हसीन होता है, क्या मनाजर बना रहा है। कहा इस अंदाज से ये निगाह तुम्हारी गांव के जमालियात को लिए हुए अगर चलती हो तो तुम देखोगे हमने तो सुबह और शाम के मनाजर बनाए हैं, सुबह हो शाम हो दोपहर हो रात को, हर मकाम पर तुम देखोगे कि यूटिलिटी वैल्यू अफादियत के दूसरे के साथ साथ गांव के जमालियात के तस्वीर के सामान किस तरह से हमने बखेर दिए। कहा इंसानी सतह पर जब जिंदगी पहुंचती है तो उसकी नशो नमा और इरतिका के लिए शुरू रोटी काफी नहीं है, वो तो तभी जिंदगी है, हैवानी जिंदगी है जिसके लिए जरूरत है, इंसानी जिंदगी जो है वो तो इससे आगे चलती है। ये मनाजर हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ की पेंटिंग्स के अंदर भी ये मनाजर बहुत कम नजर आते हैं, मगरब में ये चीज है। आपने उनके यहाँ की बेहतरीन तस्वीर को देखा होगा, जो मास्टर्स हैं उनके यहाँ के पेंटिंग के, उन तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि कहीं किसी जानदार का तस्वर तक भी नहीं आएगा, कुछ नहीं। यूं ही एक नदी सी है, टूटा हुआ पुल है उसके ऊपर, इधर उधर चरागाहे हैं, दूर दूर दरख्त हैं, उन दरख्तों के अंदर से दूर डूबते हुए सूरज की शकक आ गई, श्वा आ रही है, मास्टर पीस बन जाती है ये तस्वीरें, बाकी होती है ये मास्टर उनके यहाँ के मास्टर पीसेस कुरान के दो मजमू के अंदर बयान किए गए। ये है पहली कायनात की तकलीफ, ये कुरान इस तरह से सामने लाता है। लेकिन फिर मैं वहीं आ जाऊंगा, आप कहेंगे बात बात कि जब कौन सवाल तक पहुंचती हैं तो ये सारी इस किस्म की दवाइयों की चीजें जो कल और निगाह और दीदा दीना की इरतकाब का मूजब बननी थी उनका हराम करार दे दिया। जानदार की तस्वीर भी हराम, नसीहती भी हराम, बेतीन शायरी भी हराम। वो फैज के शेर में जो कभी कभी मैं कहा करता हूँ कि जनाब फैज से मैका जलाज क्या पूछे कि चांदनी को भी हजरत हराम कहते हैं। लेकिन जिसकी निगाहों के सामने कुरान होता है उसमें ये चीज हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हुआ कि ये फनून लतीफा जो थे आखिरी दौर में हमारे यहाँ का जवाल था हिंदुस्तान में, मुगलिया सल्तनत का जवाल और आजकल के अवध में जो सल्तनत का जवाल था, ये उस दौर में ज्यादा फन था। इसलिए उस दौर के आपके यहाँ के जो फनून लतीफा हैं वो मुसवरी हो, वो शायरी हो, वो मौसीकी हो, उसमें आप देखेंगे तो या तो वो इकबाल के अल्फाज में आह बेचारों के आसाब पे औरत है सवार, या तो ये चीज आ जाए, और या इनके यहाँ जवान तबीर हुजन की कैफियत, अफसुर्दगी की कैफियत। हमारे यहाँ बेहतरीन शेर वो होता है जिसे सुनने के बाद वाह ना कहे, आह आह निकले जुबान। बेहतरीन मौसीकी वो होती है कि मगर दिल है कि डूबा जा रहा है। ये जवाल के जमाने की चीजें होती है। कौमों के अरूज के जमाने में यही चीजें जो हैं वो इनके अंदर हरकत और हरारत पैदा करने का मूल बनती, ये मनाजर उनके यहां भी होती। लेकिन और अंदाज भी है, ये हमारी कुछ किस्म की थी। इसके बाद हमारे यहाँ एक ऐसा आर्टिस्ट पैदा हो गया कि जिसके सामने कुरान की बसीरत थी और ये फितरत का अतीया था कि उसे अफादी कह दी, जिसे अफलसा कह दीजिए, पैगाम कह दीजिए, इसमें भी इससे भी गहराए वाकफ मिला था और वाकफ जमालियात के मजाहर के सीखने में भी बड़ी बुलंदियों का था। यानी इकबाल, अब आपके जहन में यही होगी बात करना क्यों कुरान के आयात के अंदर जहाँ जहाँ आता है झट के इकबाल ले आया करते हैं, इसमें ये दोनों चीजें मौजूद। तो ये जानता था कि कुरान ने आगे एक बात बहुत बड़ी कहनी है, कहने से पहले ये वो कह रहा है कि जरा इन मनाजर को देखिए जो सुबह के वक्त मवैशियों के गले में और शाम के वक्त उनके वापसी में होता है। उसे मालूम था कि इसकी अहमियत कितनी है, इस तनाजर में इस पास मंजर के अंदर जो बात कही जाएगी वह कितना बड़ा असर रखेगी। आप देखिएगा इकबाल के यहाँ शेरियत भी अपने निराज के कम की हुई होती और वो अफादियत का पहलू वो नहीं है जो अवध की शायरी में और मुगलिया जवाल में सल्तनत के जवाल के जमाने की पैदा कर, न उसमें औरत सवार है, न उसमें हुसन की कैफियत है, न फुर्दगी की कैफियत है, जिंदगी की कैफियत, हरारत की कैफियत है, हरकत की चीज। लेकिन ये तमाम चीजें पाबंदियों के हदूद के अंदर है, कोई परवेशन नहीं है उसके अंदर। ये है वो बड़ी खूबी। यूं तो कौन सा दर्द है जिसमें एक बार में पेश नहीं किया जाता, ये जो चीज है ये सामने मेरे आए बांगे दरार में सुधरे रहा, मगर मैं उसमें जिंदगी और हरारत का इतना बड़ा सामान है। यानी जो नजम ये कहती है जिंदगानी की हकीकत को कल तक बिल्कुल, जो
جوئے سیو پیشہ اور سنگ گراہ ہے زندگی. نظم یہ ہے, یہاں کا گانا ہے اس میں, لیکن اس سے پہلے دل کو دلوں کو کس قدر نرماتا ہے وہ حسین پہلو. شہر سے ملاقات ہوتی ہے, بات کرتا ہے اے رحیمِ خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں. رحیمِ خانہ ہم لوگ ہیں, اے رحیمِ خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں. گوشتی ہے جب پلائے دشت میں بانگے رحیم صحرا میں, وہ بری صبح نور کا تڑکا ہوتا ہے جب کے قافلے والے اٹھتے ہیں, اور وہاں اس خاموشی کو توڑنے والی چیز صرف وہ بانگ رحیم جسے کہا ہے, وہ گھنٹی جرفے کاروان جسے کہتے ہیں. کہا دیکھا نہیں تم نے وہ گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگ رحیم, ریت کے ٹیلے پہ آہو کا وہ بے پرواہ خرام. پینٹنگ میں میں نے کہا یہ چیزیں نظر آتی ہیں, ہم نے تو کبھی نہ آہو دیکھا نہ ریت کا ٹیلا دیکھا. وہ آہو کا بیٹ کرواں خرام, اور کارواں کے متعلق سنیے کیا کہتا ہے. وہ حضر بے درد و سامان, مقام ہے تو بے درد و سامان, وہ سفر بے سنگین, اسے کہتے ہیں شاعری. اور وہ نمود اختر سیماب کا ہنگام صبح, اختر سیماب کا وہ نمود اختر سیماب کا ہنگام صبح کا وقت ایک سارا شروع ہوا کرتا ہے. پوچھو نا کہ وہ کیا کرا. وہ نمود اختر سیماب کا ہنگام صبح, اور سنیے تشبیہ, یار نمایاں بانے گردوں سے زمین جبرائیل, اور وہ سکوت شام صحرا میں, وہی دو لفظ قرآن کے, وہی تفیحون کبھی تفیحون میں نے ابھی ابھی کہا ہے, وہی دو لفظ اس کے سامنے. صبح کا سما آپ کو بتا دیا, اور وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب جس کے روشن تر کی چشم جہاں دین خلیل. دیکھا آپ نے تیریت ہے تو کہاں, اور اس کے بعد جس کے نوازات ہے, جس نقطے پر پہنچانا ہے وہ کہاں پہنچا رہا ہے. جس کے روشن تر کی چشم جہاں دین خلیل, اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں, پانی کے چشمے پر مقام کارواں, اہل ایمان جس پہ جنت میں درد سلط ہوئی. کہاں سے لیا اس نے یہ دو لفظ جو قرآن نے کہے تھے, یہی جو ابھی میں نے سورہ نحل سے کہی, وہ صبح کے وقت کا سما, وہ شام کے وقت کا سما. تصور اس سے لیا ہے, اور اس کے بعد پھر فطرت میں یہ صلاحیت ہے دینا, یہ ہے حقیقت ریزا نمن ذوق لطیف کی. جو تسکین کا سامان ہے اس میں نہ تو یہ چیز ہو کہ جذباتی جذبات ہو, جیسے عیسائیت کے یہاں ہوا. عیسائیت کے یہاں لاز نہیں ہے, قانون نہیں ہے عیسائیت کے, آکام نہیں ہے عیسائیت کے, سمجھنی سیاسی زندگی کے لیے وہاں کوئی تعلام نہیں ہے. اور وہ کیا کرتے, ان کے یہاں صرف جذبات کی تسکین کا سامان. جس قدر ان کے یہاں کی وہ پینٹنگز ہیں وہ ساری دیکھیے, اس میں آبادی پہلو کوئی نہیں ان کی شاعری میں, ان کے پینٹنگز کے اندر صرف جذباتی پہلو. دوسری طرف ہمارے ہاں یہ اردو قوم ہے, انسانی سطح پہ پہنچی نہیں, حیوانی سطح پہ. ان کے ہاں کے لوگ کے گاروں کے اندر جا کے ان کی وہ تصاویر دیکھیے, ان کے وہ جو خدا ہیں ان کے مجسمے آپ دیکھیے, کا ہے اندازہ لگائیے کہ وہ ہوتے کیا ہیں. کالی لوگ ہیں اور اتنی بڑی سر زبان نکلی, گلے میں انسانوں کی ٹوکریوں کا پھاڑ ڈالا ہوا, چار ہاتھ, ایک میں تلوار, ایک میں نیزہ, ایک میں قدر, اتنی بڑی بھیانک صورت. خیر مسافت کا پہلو نہیں, نیچے کی طرف آئیے. گنیش جی مہاراج آدھا دھڑ ہاتھی کے سون کا نیچے کا دھڑ انسان. ہنومان جی مہاراج بندر جو آپ دیکھیں گے, ان کے ہاں یہ بہت نہیں ہے. کیا بات کہہ گیا بابا, یہاں وہ آیا, وہ آیا کیا چند آدمی ساتھ لے کے جہاں آیا تھا, غربت میں اپنے وطن سے مارا مارا نکلا ہوا, اس حالت میں جہاں ہندوستان میں وہ پہنچا تھا. نگاہ کس قسم کی پائی تھی اس میں, تو آپ دور کے بابری کو دیکھیے, چار سال صرف زندہ رہا اور چار سال لڑائیوں میں مصروف رہا. ہندوستان کے معاشرے، ہندوستان کے تناظر، ہندوستان کی جغرافیہ، اس کی سیاحت، اس کی صداحت کے متعلق جو کچھ بھی اس نے لکھ کیا اپنی کتاب میں، اس کا جواب دیں گے نہیں. چار سال میں لڑائیوں میں مصروف رہنے کے باوجود بات میں اور کر رہا تھا. وہاں سے لکھا اس کو دوست نے کہ جہاں تم گئے ہو تو بہت بڑا ملک ہے، قوم وہاں اتنی بڑی بستی ہے، اس کا مقابلہ تم کس طرح سے کرو گے؟ کیا اس قوم پہ فتح حاصل کر دو گے؟ ہاتھ میں اس کے جواب میں لکھتا ہے کہ اس قوم پر فتح حاصل کرنا کون سا مشکل ہے. جس قوم کے جاؤ کے جمالیات کی تحقیق یہ ہے کہ دریا کے کنارے مکان بناتے ہیں اور مکان کی پشت دریا کی طرف رکھتے ہیں، اس کا پتا کر دینا کون سا مشکل ہے؟ یہ تعلق ہے انسانی زندگی میں جاؤ کے جمالیات کا. اور پھر ساری تاریخ ان کی ایسی ہے، جو اوپر سے آیا ہوا در در مارتا 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 چلا گیا، جو اوپر سے آیا مارتا ہوا چلا گیا ان لوگوں کے ساتھ. نزدیکی کی ان کی تربیت یہ تو مسلمانوں کی مسیح کی بول کے یہاں سے، ورنہ وہ مندروں کے گھنٹے اور گھڑیال اور یہ جتنا کچھ آپ سارے محلے کو سونے نہیں دیتے. یہ چیز تھی جو قرآن آیا تو عیسائیت کی خالص ایموشنلزم یا اسٹیٹکزم اسے کہہ دیجیے، پھر اس گاؤں کے جمالیات یا جذبات کی تسکین کا پہلو افادیت کا پہلو اس میں نہیں. یا یہ جوز یا ہندو ان کے ہاں جمالیات ہوتی نہیں، ان کے یہاں ساری بات دنیا جس طرح سے ہوتا ہے، لکشمی دے معاملہ سارا ہوتا ہے، افادی پہلو زندگی کا لوگ جمالیات ہے ہی نہیں. قرآن آئے اور اس میں یہ دیکھ لیا. تو ابھی ابھی میں نے عرض کیا تو دو آئے تو ایک کے اندر وہ غلطی کی ہے، منافع خود بنا رہا ہے. تو یہ دیکھیے کس قدر افادی پہلو ہے ان کے اندر، اور اس کو کہا خاص ہی کہتا رسم کیا جمال، اور انہیں کے اندر گاؤں کے جمالیات کی تسکین کی. یہ اسلام علی نے مانا. اگر صرف آپ کے یہاں افادی پہلو ہی والے لایا ہوا ہے تو یہ حیوانی زندگی ہے، اس کا کیری بنتا. اگر صرف جذباتی پہلو آپ کے اوپر غالب آیا ہوا ہے تو یہ موت کی زندگی ہے، زندگی در حقیقت یہ ہے نہیں. یہ جذبات غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں انسان کی عقل فکر شعور کے، یہ بھی نہیں. ان دونوں کے امتزاج سے قرآن اپنی زندگی کا ایک تصور دیتا ہے کہ زندگی جوئے شیروں پیشاؤں سنگے گرام بھی ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ جو میں نے منظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ منظر بھی اس کے سامنے. ان دونوں کو اکٹھا کیجیے تو پھر اسلام آتا ہے. زندگی دین جو کہا تھا اس میں خدا ہم نے پہنچا دیا ہے، تکمیل تک یوں پہنچتا ہے، اس میں دونوں پہلو ہونے چاہیے. عجیب بات ہے جو میں نے ابھی پھولوں کے متعلق کہا ہے، اس سے پہلے ہمارے ہاں بھی ذوق تھا، لیکن اب میں نے کہا ہے نا کہ اس قسم کا ذوق بھی ہمارے ہاں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. محرم والوں کے ہاں ابھی تک بھی پھولوں کے ساتھ ان کی محبت وابستگی ضرب المثل، لیکن ان کی بد نصیبی ہے اور ان کے پھول میں رنگ تو ہوتا ہے خوشبو نہیں ہوتی. اور ان کی ساری تہذیب کا مشہور یہ ہے کہ اس میں رنگ ہی ہوتا ہے خوشبو نہیں. یہاں یہ چیز تھی کہ ہمارے ہاں کے حکما نے گلاب کے پھول کی افادی پہلو کے اوپر بھی کتاب میں لکھ دی، اور جب ذوق جمالیات کی طرف آئے ہمارے ہاں کے شعرا، ان سے پوچھو نہیں کہ پھول کی رنگینیوں سے انہوں نے خوشبو سے کیا کیا کام لیا. اور قرآن میں اس کا انتظار ہے. اب اس تناظر کی روشنی میں یہ ساتھ لکھ دیجیے جو قرآن نے کہیں کہ سبحان اللہ ہے ہینا تم سونا وہی نہ تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وہی نہ تظہرون. کہا کیا بات ہے، صبح نور کا تڑکا ہو یا شام کا سکون، اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ خالق کائنات کی تخلیق میں کہیں کوئی کمی نہیں، کوئی لطف نہیں، کوئی طول نہیں. ما طرح فی خلق السماوات والارض، کہا تم کائنات کی تخلیق میں کہیں کوئی چھوڑ نہیں کی ملتا، سلوٹ نہیں نظر آئے. کیا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ چیز بھی کہیں اس کے ساتھ ہے. وہ اس کے پاس اس سے بہت دور ہے کہ اس کی تخلیق ہو اور ذرا سا اس میں حکم رہ جائے. شاعری ہے تو کہیں کوئی ذرا سکتا پڑ جائے, موسیقی ہے تو کسی مقام کی اوپر بھی وہ جو اس کا سر ہے اس میں وہ بے سورا ہو جائے یا بے تالا ہو جائے. اس کے تخلیق میں یہ بات نہیں پاؤ گے تم صفات کے. ماں ترا ہی حل کر ہم ترا, یہ محسوس چیزوں کے لیے آتا ہے لفظ. اس کی تخلیق میں تم اس قسم کا سکون نہیں پاؤ گے, بے سر بے سورا ہونا جو ہے وہ نہیں تم پاؤ گے. اس کے لیے تم سونا و تصبہونا و حسین و حینت الحرون ہلک سماوات و الارض تمام تر. زمان اور مکان دونوں آ گئے اس کے اندر. سماوات و الارض کا تو سوچ آئی, جب یہ صبح اور شام اور زوال زوال آفتاب اور عشاء کا وقت رات کا کہا تو اس میں ٹائم آ گیا, اور کہا سبحانہ کے خدا خود تو سپیس اور ٹائم کی نسبتوں سے بلند ہے لیکن اس کی جو تخلیق ہے وہ انہیں حدود کے اندر پیدا ہے, ٹائم میں بھی اور سپیس میں. جو جو نگاہ بلند ہوتی چلی جائے گی وہ سپیس اور ٹائم کی حدود جو ہیں پہلے وسیع ہوتی چلی جائیں گی اور آخر میں وہ پھر مٹتی جاتی. ڈیوریشن لیس ٹائم پر پہنچ جاتا ہے. قرآن نے انسانی ارتقاء کے لیے یہ مقام پڑھا. تو ان دو آیتوں کے اندر اگر وہ جو پہلا پہلو تھا جمالیات کا جو پچھلی آیت میں تھا, میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے رب سے دیکھیے اس میں یہ چیز سامنے آئے گی, اور اگر اس سے دیکھیے کہ قوموں کے زوال اور عروج کے متعلق قرآن ذکر کرتا چلا آ رہا تھا تو اس اعتبار سے دیکھیے تو وہ کہتا ہے کہ تذکر جو ہے اس میں ان چیزوں کو آیات کہا ہے نا, تو قرآن جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے اس کی علامات کے طور پر تغیر جو ہے چینج جو ہے یہ بہت بڑی چیز. قرآن نے بڑا بہت اہمیت دی ہے چینج کو, تغیر کو اہمیت. دراصل اس کے تھوڑے سے وقت کے اندر تو اس کی نہ غربت ہوتی ہے نہ گنجائش کہ میں ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے لاؤں, ویسے بھی یہ کچھ فلسفے سے متعلق چیزیں ہیں. لیکن قرآن نے جسے اختلاف بہر و نہار کہتا ہے نا, بس وہ اختلاف جہاں آیا ہے وہ تغیر ہے, بڑی چیز ہے تغیر جو ہے قرآن کے لیے. میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ کیا کہتا ہے. قوموں کے تغیرات میں بھی وہ کہتا ہے کہ قوموں کی ابتدائی نموز کا زمانہ ہو جسے آپ شروع کہہ رہے ہیں, یا اس کے غروب کا زمانہ ہو سطوت و قدرت جس کو نہار دے ہو جسے تظاہر کہا قرآن میں, ظہر کا وقت جسے کہتے ہیں آپ, اور یا اس کے بعد جو بالکل ختم ہو گئی ہوئی ہو جسے آپ رات کہتے ہیں, تاریخیاں اس پہ چاہ گئی ہیں. پتہ قوموں کی زندگی پوری تاریخ آپ دیکھ لیجیے وہ نہیں کر رہی رات سے ہی مرتب ہوئی ہوئی نظر آپ. قومیں ابھرتی ہیں ترقی کرتی چلی جاتی ہیں, جیسے مسلم نہار سے آفتاب کو محاورہ ہے ظاہرون جو ہے وہاں تک پہنچتی ہیں, پھر آلادہ بغاواز ہوتی ہیں, پہلے انحطاط ہوتا ہے ان کا ڈکلائن ہوتا ہے اور اس کے بعد سال ہو جاتا ہے. اسے اس نے عشاء سے تعبیر کیا کہتا ہے ان چیزوں کے اندر آپ دیکھیے بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں ایک قانون کام کر رہا ہے, یہ سارا کچھ ہے فیور بھی نہیں ہو رہا, یوں اتفاقیاں نہیں ہو رہا, قوانین ہیں ان کے متعلق جیسے باہر کی کائنات کے متعلق یہ قانون ہے کہ جس طرح آہستہ یہ درخت کی سرسبزیاں شادابیاں ایک ایک پتی جھڑنی شروع ہوتی ہے, تکمیل تک چلتا ہے تو تند مند رہ جاتا ہے, ایک پتی نہیں ہوتی. لیکن اگر اس کے اندر زندگی حاصل کرنے کی صلاحیت ابھی باقی ہے, جڑے مضبوط ہیں, تو اکثر نو ایک زندگی کی نمود ہوتی ہے جو پہلے سے زیادہ مسکراتی ہوئی کام میں تمہارے آتی ہے. تغیر ہے ابھی میں کیونکہ آیات آ رہی ہیں تغیر کی, اس لیے اس سے زیادہ تفصیل سے نہیں جاتا, آگے چل کے میں کروں گا. یہ بڑی چیز تو یہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو قرآن نے صبح اور شام اور دوپہر اور رات کے اوقات کا ذکر کیا ہے
قوموں کی زندگی کے رقت میں دیکھیے تو یہ تاریخ کا یہ فلسفہ چینج کا تغیر کا فلسفہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اگلی آیت کے ساتھ ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. بتا اسی طرح سے تم دیکھو تو آج کس طرح سے ایک مردہ قوم کو اکثر نو زندہ کر دیتا ہے اور کس طرح سے ایک زندہ قوم موت سے آغوش میں جا کے سو جاتی ہے. جس طرح دن اور رات کے لیے ہمارا قانون مقرر ہے اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح قوموں کی زندگی عروج اور زوال اور موت کے لیے بھی ہمارا قانون مقرر ہے. زندہ قومیں قرآن کہتا ہے کہ اس طرح سے وہ قبرستان بن جاتی ہیں کہ ان کی صرف احادیث باقی رہتی ہیں, تاریخ میں صرف ان کے نام باقی رہتے ہیں. اور بعض اوقات بات تو آ رہی ہے نا تو عرب کی قوم وہ جو قدر اول میں امت محمدیہ بن گئی تھی, وہ جو نئی جماعت پیدا ہو رہی تھی انہیں قریش میں, بات وہاں سے چلی تھی کہ وہ اس پہ ہنستے تھے کہ ذرائع لاطیر و تعمیر دیہات آنے میں گھر اندازہ لگائیے, کھانے تو گھر بھی نہیں ملتی, پہنے کو کپڑا نہیں ہے, تلواریں بھی بوڑھی نہیں ہیں ان کے پاس, اور دعویٰ یہ ہے کہ عرب اور عجم جو ہے ان سے صرف ہمارا نظام قائم رہے. کہا ان سے کہیے کہ تم نے کبھی دیکھا ہے وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, بنجر زمین جس میں زندگی کا نمود کا سبزی کا تبادی کا نشان تک نہیں ہے, امکان بھی تمہارے ذہن میں نہیں ہو. دیکھا ہے تم نے اس کی ویرانیوں کو, دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا, وہ ویرانیاں ہوتی کیا بات ہے اس کو کہنے کی, کوئی ویرانی سے ویرانی ہے. کہتا دیکھا ہے نا تم نے اس کو, اور پھر جب ایک ہمارے ابر کرم کا ایک چھینٹا اس پہ پڑتا ہے تو پھر دوبارہ جا کے بھی اس کو دیکھا کرے گا. ریٹ کا ایک گزرنا شروع سے بنا ہوا ہوتا ہے. ہمارا قانون یہ کر سکتا ہے تو ہمارے قانون کی پابندی کرنے والی یہ جماعت جسے تم اس قدر کمزور حرکت اور حرارت سے آری سمجھتے ہو, زمین بنگل جس کو تم سمجھ رہے ہو, کیا اس میں زندگی کی مجبور نہیں ہو سکتی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سمجھا تو وہ بات سمجھاتا ہے. یہ اور یہ لڑنے بعد ہم آتے ہیں کب کب آنے کا تو رکھ نہیں, ارے اس طرح سے بہت زندہ ہوگی کزالے تک کس رکھے, ٹھیک ہے مرنے کے بعد کی زندگی تو آپ نے لینا ہے تو اس پہ تو ہمارا ایمان ہے, لیکن وہ یہاں کی زندگی کو کے اوپر زور دیتا ہے تو مایوس نہیں ہو جانا چاہیے. حالات پیدا ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے واقعی کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا کسی کو, مایوسی اسے کہتے ہیں عزیز احمد, جب کوئی راستہ سجھائی نہ دے گی, لائن گاڑی جس کو کہتے ہیں, راستہ ہو تو مایوسی نہیں ہوتی, غلطی ہو چلنے کے بعد احساس ہو جاتا ہے کہ غلط تھا, اس کو آدمی پھر لوٹ کے صحیح راستے پہ آ جاتا ہے, اور جب کوئی راستہ ہی سجھائی نہ دے وہاں مایوس ہوتی ہے. تو کہتا ہے کبالے تک تو فرجی مایوس ہونے کی بات نہیں, لنامی اندام تو ہونا میں نے جب کیا سورت میں یہ ساتھ تو ٹھیک ہے تم نے ہائی وے پہ پہنچنا ہے, سراج مستقیم پہ جانا ہے, شاہراہ آزم کے اوپر پہنچنا ہے, کوئی بات نہیں تم دور افتادہ گاؤں میں ہو نا, ہم نے پگڈنڈیاں بنا رکھی ہیں جو تمہاری گاؤں سے تم چلو گے اس پگڈنڈی کے اوپر تو کچھ سڑک جا پہنچو. اور کہا اس نے کیا تقدیر کہ اگر کسی ملک کے اندر یہ شاہ راہ ہی نہ ہو تو کون یقین سے کہے گا کراچی سے چلنے والا کہ میں پشاور جا پہنچوں, اسے سراط المستقیم کہتے ہیں یہ شاہ راہ آدمی. لیکن اگر کسی ملک کے اندر صرف ایک شاہ راہ ہی ہو اور کسی استادہ دور استادہ بستی گاؤں کی جاتوں سے کوئی راستے وہاں تک پہنچ ہی نہ پائے, سراط المستقیم تک کوئی حل کر وہی راہ گنگردا وہ ہوگا, سراط المستقیم کے بعد اس لیے کہا والا دعالین کے ساتھ غیر المحدود آ رہے ہیں والا دعالین, دعالین وہ ہوتا ہے کہ جن کے سامنے یہ تبدیلیاں ہوئی نہ تلاش کر رہے ہوں, تو ساتھ سراط المستقیم کا پہنچنا ہے, پہنچنے کے لیے تبدیلیاں نہ لگا رہے ہیں, تو یہ جو چیزیں ہیں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے یہ انتظامات کر رکھے ہیں, ان کے اوپر اگر چلتے جاؤ گے قضاء کا رجون, اس طرح سے مردوں کی بستیوں سے حیات تازہ لے کر نئی قوم ابھر سکتی. اسی لیے اس نے مایوسی کو شہر قرار دیا کہ قرآن سامنے ہوگا تو اس مقام پہ تم کبھی نہیں پہنچو گے کہ تمہارے سامنے راستہ کوئی نہ ہو. خدا گھر بحکمت ببندر درے تو شاید بفضل و کرم دیگر نظر ہونی چاہیے کہ ایسے وقت میں وہ بتائے کہ اب راستہ کون سا قضاء کا دوسرا دن. کہتا دیکھنا چاہتے ہو کہ ان ذرائع ناچیز سے تعمیر و بیابان کس طرح سے ہوتا ہے, اپنی حالت کی طرف غور کرو. ورنہ آ جاتے ہی ہم خلا کا تم منترال تم ایزان تم دشر تن تشر خود تمہارا تمہاری تکلیف کا آغاز کس طرح سے ہوا. زندگی سے آ رہی ان اینیمیٹڈ مادہ جس میں زندگی نہیں ہوتی, مٹی اور پانی کا جب امتزاج ہوتا ہے یہ جوہروں کے کنارے وہاں لائف سیلز پیدا ہوتا ہے جو سونے حیات جسے کہتے ہیں, وہ اتنے زیادہ لان تو لان کیوں گھبراتے ہو, کیوں خوف کھاتے ہو, کیوں روزن ہے, کیوں افسر بنی ہے, تم سب سے زیادہ لا سکتے ہو, تم چھوٹے سے یہ ہے تعلیم. کنٹرول میں گنا کا لائف سیل جو ہے وہ اس قسم کا بشر بن سکتا ہے, تو تم تو بشر ہو, تم کیوں تم کو کیوں برباد بتا سکتے. تمہیں پتا ہے کہ اس گنا کو لائف سیل میں زندگی کے جو انتقائی مراحل طے کیے ہیں کتنی کتنی مشکلات اور نوالیات اس کے راستے میں آئے. ہم ابھی جانے من کیا جانے, مگر ان کے سائنٹسٹ سے پوچھیے وہ قرآن کی نایتوں کا ترجمہ بتائے گا تو یہ بات کیا گیا ہے. تو اس مادے سے جس کے اندر زندگی کا نقصان نہیں تھا, اس سے اس انداز کی زندگی جو انسان میں ہے یہ کن کن ارتقائی مراحل میں سے گزر کے یہاں تک یہ کام ہے. وہ قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ کیوں گھبرا رہے ہو, کیوں مایوس ہو رہے ہو, تم جو وہاں سے چل کے یہاں تک پہنچ سکتے ہو تم مزاحمات سے گھبراتے کیوں ہو. بشرم تن کچرین تو ایک ہی نظر نہیں میں زیادہ کیے, دیکھو تو پھر کتنے پھیلے ہوئے ہیں, پورا ارد سے بھرا ہوا. اور پھر یہ جو بنایا انسان بنایا ہے عزیز الرحمان, اس زندگی کو سامنے رکھیے کہ اس نو بشری میں ایک ہی نو ہو, مرد مرد ہو اور دو عورتیں ہوتی مرد ہوتے تم ہر وہاں اور بات ہوں گے کہ دوست آدمی تو پھکی کی ہوتی یعنی جس طرح مومنٹ میں بجائے تو ہمیں پچھوڑا جو کریں گے یہ تنوع وہی تبیے کہا اس میں لائف میں سے تو نکلتے ہوئے جب سونے میں سے بشر ہی بننا تھا, وہ تو بشر بھی بنا ہے نا تو وہ ایسا نہیں بنا ہے تو اس کو مرضی ہم کیا عورت نہیں بنتی. اب پھر یہاں میں آؤں تو میں کیا عرض کروں تو سائیکالوجی نے آج کی سائیکالوجی نے کیا کچھ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے کہ اس تلبو کے اندر کیا کیا چیزیں تو سیدھا ہے, لیکن وہ تو ایک ہی طرف آتا ہے. حالانکہ تم من انفسکم ازواجن, وہ جو ایک جرسوما ہوتا ہے وہ نہ فیمل ہوتا ہے نہ میل ہوتا ہے, وہ نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. وہ ذوق نمود سے شک ہوتا ہے, عجیب چیز ہے. اس کے لیے سائنسدانوں نے ذوق نمود یہ کی ایک اطلاع وجہ کی, اسے اپنی نمود کا ایک شوق ہوتا ہے, اس سے وہ جب شک ہوتا ہے یعنی وہی جس کے اندر ان دونوں میں سے کوئی قبولیت نہیں تھی نیا وہ ایک مادہ تھا, شک ہوتا ہے تو اس میں سے اسی کا ایک حصہ نر ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ اس کا مادہ ہوتا ہے. اور جو جل سے کم تک روز تو وہ اس کا مضبوط ہے, من انکو کہ تم لفظ الواج ہیں. ہمارے یہاں تو زوج بیوی کو ہی کہتے ہیں زوجہ خلاف, وہ تو خامد ہے, اس کو کبھی زوج نہیں کہتے. یہ کبھی بھی کوئی کہنا تال بجنا زوجہ, تال بھائی ایک مجبور ہے زوجہ ہی. یہ چیزیں ایسی مسلط ہوئی ہماری اوپر کہ مرد کی وہ کچھ ہوتی ہے, مرد اس کا یہ کچھ نہیں ہوتا. وہ تو برابر کی گن ہو جانی ہوئی, تو یہ تصور دے دینا کہ صاحب یہ دونوں کچھ برابر ہیں, دونوں کے لیے وہ تو ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ مرد پیدا کیا تھا خدا نے, تو روڑا گیا تو وہ اداس ہو گئی. پھر جی کیتا جاتا ہے وہی اداسی نہ ہو واسطے وہی پسلی بچے وہی بیوی پیدا کر دی. اب تصویر کے اندر رہنے سے جو پیدا ہوتا ہے وہ تو گناہ کا بچہ بیٹا ہوتا ہے, یا لڑکی ہوتی وہ جو ان کے کہنے کے مطابق بابا آدم کے پیٹ سے جو پیدا کیا اس کی بیوی پر. زمین یہ ہے وہاں, یہ پیراگ کے پیچھے ہیں, آپ کے یہاں آ گئے ہوئے, آپ کے یہاں استعمال ہو جائے کتابوں میں تصویروں میں یہ لکھا ہوا جو آ جائے, تو اس میں سے وہ اداس ہو گیا. تو اداسی یعنی مقصود بھی ذات تو وہ مرد ہی تھا, اب وہ جو اداس ہوا جیسے یہ بچہ کھلونا اگر اس کے پاس نہ ہو تو اتنا اداس ہوتا ہے تو ہمیں لگ جاتا پھر وہ کھلونے اس کے لیے دیتے ہیں. تو میرا یہ حیثیت ہے کہ رکھی ہوئی آپ کے ساتھ. عربی زبان میں نظر زور مزمانے میں آتا ہی نہیں, اس کے معنی ہوتا ہے زوج, دو ایسی چیزیں, یعنی اکیلی زوج ہوتی نہیں, دو ایسی چیزیں تو جن میں سے اگر ایک اس کے برابر نہ ہو یا نہ ہو تو گاڑی چل نہ سکے. جیسے کہ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں ان کو ازواج کہتے ہیں لوگ, ایک دوسرے تین زوج اس کے بغیر یہ نہ کہا رہا, اس کے بغیر یہ نہ کہا, بغیر تو اتر رہا. اگر کیفیت یہ ہو تو ایک پہیا تو گاڑی اس کا تانے کا اتنا بڑا ہو, دوسرا اتنا سا ہو, چھوٹا سا ہو, چلو چلے گا. اور اگر ایک دور ہو دوسرا تو دور ہو دوسرا ساڑی نہ چاہیے ہے, پھر وہ رہے گا جس طرح سڑک کے اندر ہوتا ہے اور اس کے سارا جتنا لیاقت ملتا بکھرا ہوا ہوتا ہے, سارا معاشرہ ہو گیا ہوا نا ہمارا, صرف اس لیے ساری گاڑی ازواج زور وہ کہتے اس وقت تھے. تب دو چیزیں وہ ہوں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ اتنی موافق ہوں کہ وہ ذرا سا بھی تفاوت نہ ہو. یہ تو بات یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کہیں نہ ہو تو پھر بھی زندگی کی گاڑی چل رہی. اسے کہتے ہیں حلق لکم من انفسکم ازواجا, حلق لکم تمہارے لیے, اب لکم جو ہے انہوں نے بتایا مرد کے لیے یہ ازواجا پیدا کیے, تو ازواجا کے لفظ یہ ہے یہ بولا تو حلق لکم میں تو مرد اور عورتیں دونوں آئیں گی نا, اور وہ کہیں باہر سے نہیں لائے ہم وہ جوڑا جو بنانا تھا, یہ نہیں کیا ہے کہ ایک تو یہاں کا جو مرد جو ہے اور اس کا وہ جوڑا مروج سے کہیں لائے نہ دکھ تم نہیں. اس کے لیے اس کے اندر بھی بڑی بڑی ہی محبت اور پیار کی بات آپس میں تم نے سے وہ ساڑھے بچوں نے بڑی چیز آج عزیزہ نمان ان کے قرآن کے ایک نفس تو غور کی کتنے کتنے اہم مسائل حل ہوتے چلے جاتے مین آم خوشی تم ازواجن. اگر جو جوڑا مین آم خوشی تم نہیں ہے تو زوج نہیں ہوتا, اور اگر یہ زوج نہیں ہے تو زندگی گاڑی چل نہیں سکتی. گوڑیاں جب تھوڑیاں تو نرڑ بتھیرے, اور ان کو نرڑ کا ترجمہ کرائیں گے میری بچیاں تو گھر میں جا دیتا. اگر میں کہوں کہ جو گانوں کی گوڑی میں سے ایک تو اپنی رضا مندی سے چل رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو ساتھ جڑے ہوتا ہے ربی اللہ صاحب نے بول دیا خان خانہ میں ہوا ساتھ ہے اور جس مصیبت سے بھی اس حل سے چل رہا ہوتا ہے اندازہ لگائیے آپ تو اندازے کے لیے اگر ہوتا ہے تو نشے ہر گھر میں موجود ہے میرے نام خوش ہے تم ادواجن پھر بات یہ ہوئی کہ کیا مقصد صرف پروپریشن تھا اسگائے سے نسل تھا حیوانی زندگی میں تو جہاں تک بات ہوتی وہاں بھی یہ نار اور مادہ تو وہاں ہوتے ہیں لیکن ازواج تو نہیں وہ تو صرف پروپریشن کا اسگائے سے نسل کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں مشینیں ہوتے ہیں کہا انسانی زندگی کے اندر انفسکم ازواجن صرف پروپریشن نہیں ہے یہ تسکن نہیں ہو رہا اب اس کا درجہ تو پھر یہ ہوگا نا وہ تسکن ہو رہا ہے تاکہ مرد تسکین حاصل کریں اور دوسرے وہ تو قرآن لکم کہتا ہے انفسکم کہتا ہے ازواجن کہتا ہے اور وہاں آگے جا کے تسکن ہو رہا ہے کہتا ہے ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرتا ہے یعنی صرف ازوائش سے نسل نہیں ایک ایسی گندگی بن گئی ہے جس میں سکون ہے وہ جائے میں نہ تم مودت کہتا ہوں محبت کا لفظ عربی زبان میں محبت سے بھی ایک اگلا درجہ ہوتا ہے ہم نے تو محبت کا بھی پتا نہیں اگلا درجہ کتنا پتا نہیں اردو سے اگلا درجہ بنانا ہو رہا تو وہ میری تھرڈ کلاس آ گئی ہے سیکنڈ کلاس کیا دیں گے لوری ڈالیا درجہ مگر تک تو نفسی نہیں ہے میں کیا کچھ کروں زبان اتنی جڑی بسی ہے کہ محبت بھی کوئی کم درجے کا لکش نہیں تھا محبت یہ یوں کہ سن لیجیے کہ دو کتوں کا لکڑیوں کا وہ اس طرح سے آپس میں تلش ہو کے گر جانا کہ وہ جوڑ نظر نہ آئے محسوس نہ ہو کہ یہ جڑی ہوئی اس کے لیے وہ یہ لفظ بولتے ہیں یہ ایک حیثیت جو ہے سائیکولوجیکل پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر ہم اہنگی جسے کہتے ہیں وہ خیالات کی ہوتی ہے نہ جذبات کی ہوتی ہے وہ پرسنالٹی کی ہوتی ہے لیکن اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ انڈیویجویلٹی بھی اپنی اپنی قائم ہوتی ہے اور اس کا جو بھی اس قسم کا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا اس کا اس دور میں آ کے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ محبت سے محبت کیسے پتا محبت میں جڑنا نہیں ہوتا الگ الگ ہوتا ہے اس میں اس انداز کی یہ چیز ہوتی ہے اور پھر وہ دونوں طبقے میں رہتے ہیں ہوتی تو ان کا تشخص تو الگ الگ رہتا ہے جڑتی ہے اس انداز سے محبت مقصد یا رحمتان تاکہ تمہاری عمر صلاحیت ہے نشو نما آتی تم زائد کی زندگی نہ ہو اگر تو تسکین میں رحمت محبت تو کارن سواری میں بھی پیدا ہو یہ جو کہا رحمت مزمر صلاحیتیں نشو نما آئیں اور اس انداز سے ایک دفعہ یہ بات آئی یہ مادہ رے ہے نیم رحم ہے اس انداز سے وہ نشو نما پائیں جس طرح ذہن نادر میں بچہ نشو نما پاتا ہے ماں اپنا خون جگر تک دلا دلا کے اور اس کی نشو نما کرتی ہے اور کہاں سے وہ نشو نما پاتا ہے کسی کا خون جگر ہوتا ہے کبھی اس کے سر احسان نہیں دھرتی کبھی میرا نہیں مار دی تو تانا نہیں دے تو شام نہیں رکھتی سے کسان تو ایک طرف رہا اگر کہیں وہ جبھی ڈاکٹر کہہ دے کہ بچے کا وزن کچھ کم ہو رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا خون ڈھیرتی ہے اس کی پیدا ہونے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہونا تھا نہیں شاید وہی خون جو وہاں براہ راست دے رہی تھی اب وہ دودھ کے چشموں کے ذریعے سے اس کو دیتی چلی جاتی ہے دودھ کم ہوتا ہے تو اپنا علاج کراتی پھرتی ہے اور غذائیں کا کہے کے لیے کہ اس کی نشو نما نہ رک جائے کہیں کہاں یہ چیز تو جو تم بچے میں دیکھتے ہو تم وہ دونوں آپس میں زوج بنے ہو تمہارے اندر انسانی صلاحیت ہے ان کو اس طرح نشو نما پانا چاہیے نہ احسان نہ مربت نہ کام ایک اندرونی جذبہ ہے جس کی روح سے یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ بن جائے, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ بن جائے. کا لہایا تین کہا اس کے اندر بھی زندگی کے مقصد تک پہنچنے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. سمجھاتا ہے جن چیزوں کو ان کو نشانیاں کہہ کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس میں بڑی نشانی نشانیاں تو ہیں لیکن بڑی شرط ہے آگے کروں یہ کام نہیں یا سب کروں اس کام کے لیے جو اپنے فکر سے کام دے. یعنی نہ آ جاتے ہیں سب کو سلالات مرد وقت راف و السناتکم و الوانکم یہ اور بات آگے بہت بڑی سجا آؤ تمہیں اور بتائیں ہماری نشانیوں میں تقریب ارب و سما تو تم نے جو دیکھ لی انسانوں کی زندگی کے اندر زبانوں کا اور رنگوں کا اختلاف. زیوا نے من 1400 سال پہلے یہ بات کہی جا رہی ہے, کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ ہے جس کو آ کے خداوندی قرار دیا گیا ہے. ہمارے اس دور میں آ کے اس پہ تحقیق ہوئی. ڈاکٹر بخت ہے, اس کی ایک کتاب ہے کاسمک کانشیسنیس, بڑی اہم کتاب. یہ لوگ تو عجیب و غریب ہیں, یہ جو اس نے کہا ہے الیکٹرانک یا تفکر ان میں وہاں ملتے ہیں. اچھا پیلیا کاٹ نہیں ہوں گے جانور, وہ ان میں سے ایک ایک شخص ایک ایک پوائنٹ کے اوپر زندگی بسر کر دیتا ہے تحقیق کرتے. اس نے تحقیق یہ کی ہے کہ فرد نہیں بلکہ نو انسانی ارتقائی منازل میں سے جو گزرتی ہوئی آگے بڑھی ہے, تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی ایک درجے میں سٹیج میں مختلف ملکوں کی مختلف نسلوں کی قوموں کی ارتقائی سطح کتنی بڑی تھی, یعنی گراف بنانا ہو تو یہ اس سطح پہ یہ اس سطح پہ یہ اس سطح پر ایولیوشن کے منازل کے اندر مختلف قوموں کا گراف بنانا ہو ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کا, تو کہا اس کے لیے دو ذریعے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس قوم میں زبان کی وسعت کتنی, زبان کے لیے یہ جو سب کے لفظ ہوتے ہیں نا کہ پانی روٹی درخت ہے, تو یہ نہیں کانسیپٹ بڑی عجیب چیز ہے. زبان میں کانسیپٹ کی یہی بات آ گئی, ایک چیز کا تصور ہوتا ہے. مثلا جب ہم درخت کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ سامنے کا درخت کوئی جامن کوئی بار کوئی مینگو کوئی چیز یہ نہیں ہوتا, وہ ایک تصور دیتا ہے ایک چیز کا جسے درخت کہا جاتا ہے. سمجھنے کے لیے میں یہ تو نہیں بننا بات کی بڑی عجیب کانسیپٹ. کسی کام کے اندر کتنے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ اس شخص نے جس راستے میں جو قومیں آئی ہیں جب وہ پہنچا ہے عربوں کے اوپر, وہ کہتا ہے اس دور میں جس دور میں میں عربوں کی ہسٹری لے رہا ہوں ساری دنیا کی قوموں کے اندر ملا کر بھی اتنے کانسیپٹ نہیں تھے جتنے سے ایک قوم کے اندر. عجیب قوم کی ایسے ہوتا ہے دنیا رکھنے والی تو باقی دنیا سے کبا علمی اعتبار سے بالکل ظاہر بھی نہیں ہوتا. گراف کے اعتبار سے جو کہتے ہیں ان کی تکلیف یہ جس قوم کی لغت کے اندر زبان کے اندر ان کے لیے 5000 الفاظ ہو تو انہوں نے بلا کے ابھی کتا کانسیپٹ السنت. اور اگلی چیز ہے رنگوں کا اختلاف. ہم نے تو یہی سمجھ لیا نا کہ یہ تین رنگوں میں قومیں تقسیم کی گئی ہیں نا, یہ یلو ریس رائٹ بلیک ریس وائٹ ریس یا شاید ریڈ ریس ہے, ان میں یہ رنگ اختلاف ہے. المان جو کہتا ہے قرآن اس نے ایک تو یہ کہا ہے کہ اس قوم کی زبان کے اندر کانسیپٹ کے لیے
اتنے الفاظ اس سے. اور دوسرے عجیب چیز ہے, شاید آپ بھی پہلی دفعہ سنیں, میں نے بھی جب پڑھا تھا تو سچی بات ہے, پہلی دفعہ یہ بات ہے. کہتا ہے کہ کسی اسٹیج پر کسی قوم میں کتنے رنگوں کی پہچان کا مادہ ہوتا ہے, یہ بات ہی بالکل نہیں تھی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بیسک کلر جو شائن کرنے جاتے ہیں, کیونکہ ٹھیک ہے, یہ شروع سے تھے انسان شروع سے پہچانتا تھا, اس نے یہ تحقیق کی ہے. کہتا ہے کہ جس طرح سے حیوان کی زندگی کے اندر تو رنگ کی پہچان ہی نہیں ہوتی, جہاں سے آگے انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے تو رنگوں کی پہچان ہوتی ہے. جو قوم پس درجے کے اوپر ہوتی ہے اس کے یہ کہاں سے اس نے پتہ دیا, اس کا سارا لٹریچر کھلالا, کہا اس قوم کے اس دور کے لٹریچر میں صرف ایک رنگ کا نام ملتا ہے, نظر آتا ہے کہ وہ دوسرا رنگ پہچانتی نہیں. اور وہ چلتا ہے اس طرح سے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس دور میں ہندوؤں جیسی قوم جن کا اتنا بڑا لٹریچر ہے, سارے لٹریچر میں تین رنگ رنگوں کے نام ملتے ہیں, اور وہ کہ ہاں اس دور میں بھی چھ رنگوں کے نام ملتے ہیں. آج پتا چلا کہ قرآن یہاں کیا کہہ گیا ہے, ہماری نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے, اختلاف السنا و الوان, زبانوں اور رنگوں کا اختلاف. عزیزہ نے من بخش سے پوچھئے, مغرب کے مقدرین سے پوچھئے کہ کیا کہہ گیا ہے قرآن 1400 سال پہلے. قوموں کی ارتقائی تہذیب معافنے کے لیے جو معیار اور پیمانے ہیں وہ یہ کہتا ہے ومن آزادی ہی, لیکن وہ آگے بھی شرط لگا دیتا ان فی ذلک لآیات للعالمین. اب میں اگر اس کا ترجمہ علماء کر دوں تو آپ بھی ہنسیں گے, میں بھی ہنسیں گے, آپ بھی گرم سار ہو, مجھ سے بھی گرم سار تھا. وہ کہتا ہے یہ بات تو اب پھر اس کا ترجمہ اہل علم ہی مجھے کرنا چاہیے, علماء کرام کہا تو پھر انہوں نے دیکھ رہا کی نظر نہیں آئی. تیرے مادر زاد نورے آفتاب, اس بال کا تو انتم کرے اندھا بھی ہو نہیں کہ کچھ وقت کے لیے سجاتا رہا ہو اور پھر اندھا ہوا ہو, اس کو بھی اپنی اس دور جو جب بنائی تھی تو اس دور کی باتیں تو ذہن میں ہوتی ہیں. ماں ان کے متعلق کہتا ہے تیرے مادر زاد پیدائش ہی اندھا, اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ چھوٹا موتی قرآن روشنی یہ نورے آفتاب, ان کے متعلق کیا نا قرآن کہتا ہے آیات للعالمین. ہاں ٹھیک ہے جی, آیات گنتے چلے جائیے, دیکھتے چلے جائیے کیا کہتا ہے قرآن, کیا مانے ہیں آیات. ہم تو جب آیت سنتے ہیں تو وہ قرآن شریف بھی ایک آیت ہی ہماری ذہن میں ہوتی ہے, وہ کن چیزوں کو آیات بتا رہا ہے. تو بابا یہ ایک قرآن تو بڑا چھوٹا سا ہے اس کا جو ہمارے پاس اس جلد کے اندر ہے, یہ ساری کائنات ایک دوسرا قرآن ہے اتنا بڑا, وہ ان میں لکھی ہوئی آیات کو آیات کہتا ہے. میں نے تو نہیں ایسا کہا آیات, اس میں تو 2000 کے قریب 3000 گھر 3000 آیات ساری ہوں گی, وہاں تو ایک ایک بچے میں 2000 آئے تھے بیماری کو. جی ومن آیات ہی منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ, کہتا پھر ہماری آیات میں کہتا حرکت اور سکون زندگی کے لیے دونوں ضروری ہیں. حرکت میں انرجی جتنی بھی ہے جو صرف ہوتی ہے کم ہوتی ہے, اس کی ریکروٹمنٹ کا سامان بڑا ضروری ہے کہ وہ دوبارہ واپس آئے. پھر آگے بات چلے گی, اگر فرضی ہوتا رہے اس میں کتنے اچھے ماڈل کی لیٹسٹ ماڈل کیوں نہ ہو, اس میں ایک ڈال پیٹرول ڈال کے آپ چلاتے چلے جائیے, دوبارہ نہ اس میں ڈالیے. کہتا ہے کہ زندگی کے لیے حرکت اور سکون دونوں کے لیے, یہ جو اختلاف ہے نا دن اور رات کا, کہا یہ ٹھیک ہے جو راضی ہے اعتبار سے تو یہ کہہ لو گے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے, یہ گردش ہوتی ہے زمین کی آسمان کی, ہوتا ہے اسی طرح سے ہے, لیکن جہاں تک تمہارا تعلق ہے اس میں سورج جو ہوتی ہے تو یہ دن ہوتا ہے کہ اس کے اندر تم تمام کاروبار اپنے کرتے ہو, انرجی تمہاری سرک ہوتی چلی جاتی ہے, اس کے بعد زبردستی بندے نے بھی رات آنے لیے, خود ہی رات آ جاتی ہے. پرندے پرندے سب اپنے اپنے گھونسلوں میں, انسان آشنے میں سے نکلا ہوا گھروں کے اندر, اور اس میں پھر وہ کہنے لگا کہ یہ جو نیند ہے یہ بھی ہماری آیات میں سے ہے. تو وہ عادتن ہوتی ہے نا چیز, وہ تو کبھی جاگ رہی ہے. یہ چیز جو ہے اب اس نے بھی نیند کے اوپر جو تاکید ہوئی ہے, میں نیند کے اندر ڈریم سے نہیں ارے آ رہا, وہ تو پوچھو نہیں کتنا بڑا وسیع بنا. صرف نیند, اگر واقعی نیند جس کو آپ ساؤنڈ سلیپ کہتے ہیں, وہ نیند جو ہے ان کے نزدیک 10 منٹ کی بھی نیند آ جائے تو پورے دن کی انرجی کو واپس لے آتی. دماغی کنٹرولنگ کا تو نام ہے سارا. ان کو سکون ملنا جو ہے, اس قسم کا سکون تو سوئچ آف ہو جائے. تو کہتا ہے یہ دونوں ہے ان کے اجتماع سے زندگی بنتی ہے. لیکن آیت تو ہے ہماری, ان چیز آنے پہ نہ آیا, تم اس بات میں بھی ہماری نشانی ہے. پھر وہی شرط ہے, میں کہا نہیں یسما ہوں, وہ قوم جو دل کے کانوں سے اس کو سنے, اللہ کا نام آج میں سن لیا. یہ جو ہمارے کان ہوتے ہیں نا, شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, ہمارے کانوں کے اندر سرنگ ہوتی ہے, اس کام سے اس کام کا ایسے گل پہنگی ہے تو ادھر نکل جائیں گی. تو وہ کان جو بات کو دل تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں, اس کی آیات وہ پہچان سکتے ہیں. زمین آیا تو یہ یوری کو مل بھر کا خاص ہوں بتانا ہوں بھائی, نزدیک میں نے سنا ہے مان بھائی بے لڑ کا بات اماؤتے ہیں. کہتا ہے کہ یہ اختلافی چیزوں کا امتزاج دیکھنا ہو, دیکھو بادل کس طرح سے جھوم کر آ رہا ہے. وہ اٹھی وہ آئی وہ گھٹا چھا گئی ساتھی, میں کھانے تو اللہ کرو جھوم کے ڈر سے ہو پاؤ کے تو ڈر سے نہ. کہتے ہیں ان میں کیا چیز تمہیں نظر آتی ہے؟ خوشگوار ہوائیں, یہ جو جہنم کی ہوا پچھلے دن ہمارے ہاں جو کھول دیا گیا تھا دروازہ نہیں, اس کے بعد جو ایک دن بارش ہوئی اور جو بادل آئے ہیں, ان بادلوں میں آپ دیکھتے تھے کہ کس قدر خوشی کا سامان تھا, ناچ رہی تھی. کہتے لیکن اسی کے اندر تم نے سنا ہوگا قدر میں کہ فلاح لگا, اس میں سے بجلی گری اور وہ آدمی اختلاف کی تصویر جو ہوتی ہے, ایک ہی چیز ہوتی ہے, اس کے اندر منفرد کی منفرد بھی ایسی ہوتی ہے, سامنے تقریب کا پہلو بھی اس قسم کا ہوتا ہے. اب تمہارے لیے یہ چیز ہے کہ منفرد کے پہلو سے فائدہ اٹھاؤ, تقریب والی چیز سے محتاط رہو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اتنا چیز آنے کا لہایا کہ لیتاؤں میں یا قانون اپنے فکر سے کام لینے والے سمجھیں گے کہ بادلوں کے اندر میں بجلی کیوں ہوتی ہے, اور ابھی تو ابتدا ہوئی ہے. ہم تو الیکٹریسٹی کو ابھی سمجھ نہیں سکتے کیا ہو, ہم تو الیکٹرک آبجیکٹس بھی جانتے ہیں نا, جن چیزوں میں بجلی ہوتی ہے. اس کار کو چھونے سے موت ہوتی ہے, اس کار کو باقاعدہ رکھنے سے پتہ چلتا ہے. بجلی کے الیکٹریفائڈ آبجیکٹس محسوس, یہ جسے آپ الیکٹریسٹی کہتے ہیں, وہ تو پیور انرجی ہوتی ہے. ابھی تو ہم وہاں تک پہنچے نہیں, جنہوں نے اس کو ذرا کیپچر کیا ہے, پوچھو نہیں کس طرح نروش تک پہنچ رہے ہیں. کہتا اس میں بھی آئے تھے ہمارے لیکاؤں میں, یا تو لوگ لیکن بھی تو ان کو لیے ہیں جو اپنے ناریوں میں اپنے فکر بھی رکھتے ہیں, بھیجا ہی نہیں رکھتے. تو میرا آیا تو اس کی بات جو ہے ابھی تو چلتی چلی جاتی. اگلی آیت میں نے چھیڑ دی تو اس میں وقت زیادہ لگ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تغیرات کی بات آئی ہے تو یہ جتنی ماضی کی میں ہم نے گئی ہیں, اس میں کوئی تھوڑا سا وہ ذوق جمال یا اس کے لطیف کا بھی پہلو آ جانا چاہیے. مکے کا بند اقبال کے نہایت حسین شعر پر آتا ہے, اس میں شہریت بات تو وہ تغیر ہی کر رہا ہے لیکن شہریت اپنی انتخاب کی ہے. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا, جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لاز بال کیا, تغیر نہ ہو.
ایک ہی جیسی چیز رہے گی. کیوں نہ لاجواب؟ میرا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا میں. کہا کا میں نے کہا شریعت ہے اس کے اندر, اس کو اپریشیٹ کیجیے گا. کہا کا جی نقشہ کس قسم کا ہے؟ خدا سے حسن ایک روز یہ سوال کیا, جہاں نے کیوں نہ مجھے تم نے لاجواب کیا. جب میرا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا, شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا, اور ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی, یہ سارے کائنات کی ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی, وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی, کبھی قریب تھا یہ گفتگو کمر نے سنی. خود ہماری شاعری میں حسن کا مجسمہ سترہ لاکھ امریکہ والے پیسے بہت ہنجل میں ہے ساڑھے سو لینے کی چیز روز تین چیزیں ایسے ہی سمجھے نا, یہ بھی ان کو پسند نہیں ہے. ہاں ہاں کیا شیر یاد آ گیا, پسند نہیں ہے. کبھی آ جاتے تھے ہنسنے سے میرے رونے پر, تم کو یہ ایش بھی یاد میرا گوارا مارا. ہمارے پاس ایک ہی چیز کی جس قسم بہلا جی بہلاتے تھے اس کی تصویریں لے لی. باہر آئے کہیں قریب تھا یہ گفتگو کمر میں سنی, خلق پہ آم ہوئی اختر و سحر میں سنی. سنو کے تارے نے سحر میں تارے سے سن کر سنائی شبنم کو. سنتی ہے شریعت اس کے یہاں کیا کس طرح دار ہے؟ کہیں قریب تھا گفتگو کمر میں سنی, خلق پہ آم ہوئی اختر سحر میں سنی, شہر میں تارے سے سن کر سنائی شبنم کو, سلب کی بات بتا دی زمین کے نارن کو. اور اس کے بعد بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے, کلی کا ننا کا دل چاک ہو گیا غم سے, اور چمن سے روتا ہوا موچ میں بہار گیا, سباب شہر کو آیا تھا سو گیا. تو وہی رات کے موضوع کو میں سمجھتا ہوں کچھ آخر میں یہ نکلنے میں لنگر بھی بنوا جائے گا, اس کے لنگر بھی کچھ بنانا پڑے گا. یہ ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں تغیر رات کی دنیا ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب منی جس کی. یہ تغیر اگر نہ ہو عزیزہ نے من زندگی دور ہو کر رہ جاتی ہے. آپ تین چار دن کے لیے متواتر پڑاؤ ورنہ تک نہیں کھا سکتے. تیسرے چوتھے دن یہ کرنا تو ڈالیے, یہ تھوڑی بات کتنا سکے ناچ کے سمجھیے چینج کریے. ایک ایسی چیز جو ہے اس کے لیے تو اقبال کہتا ہے یہ دنیا اس کی مین میں تو ایک طرف رہی جنہیں آج کل زمین اقبال وہی اس پہ جا بتا دیں. اگر جنت بھی ہوئی جیسی ہوئی اس کی مین دیں ان میں چینجنا ہوا تو مرجان کا مقام ہو گیا. دل عاشقاں بنورت بہشت جاگ دانے, اس کو کیا ہوا کہ جس نے سنیں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ بہشت کیا ہے کہ جس نے نہ نوائے درد مندے نہ غمے نہ غم کو سارے بہشت آئے. کسی درد مند کی آواز نہ غم نہ تو غم کو سار چینج تو یہ ہوتا. اگر میں ہیگل کے فلسفے پہ آؤں تو بات اور طرف پہنچ جائے گی. پھر تو یہ آئندہ یار زندہ سو گت باقی سورائے ارون کی آئے تو تک ہم آ گئے پتی.